الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی سنت کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ جمعرات، شب جمعہ، روزے جمعہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورت کے حوالے سے کچھ اس کا خلاصہ، اس سورت کے نزول کے حوالے سے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم ترین مضامین کو بیان کیا گیا ہے، نیز ان سورتوں کی خاص فضیلتیں جو بارگاہ رسالت سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیان کی، وہ احادیث کے اندر ان سورتوں سے متعلق کیا فضائل بیان کیے گئے، وہ ہم سننے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور مکی سورتیں یعنی ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، اس میں خطاب وہ سامنے مشرکین اور کفار کو تھا، اسی لیے وہاں پر سب سے زیادہ شرک کی مذمت، کفر کی مذمت، ایمان کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ، ان چیزوں کی تلقین فرمائی جاتی تھی، اور ان آیات مبارکہ کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں۔ جبکہ مدینہ پاک میں یعنی ہجرت کے بعد جو یہ سلسلے نزول کے ہوئے، تو اس کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو ایک وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ تو اب یعنی مسلمان تو بہت اسلام میں یعنی گویا کہ داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، اور اب اللہ پاک نے پھر تدریجن احکامات وہ بیان کیے، اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر کافی احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بطور خاص ایمان والوں کو کافی خطاب فرمایا گیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے بہت سے جو مضامین کو بیان کیا گیا ہے ان کے اندر انشاءاللہ کچھ چیزیں یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اور اس سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، یعنی اپنے ان رکوعوں کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، اور جو پارے ہیں اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ آیت مداینہ، یعنی بظاہر جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، وہ قرض کے لین دین سے متعلق ہے، وہ گواہی دینے سے متعلق ہے، وہ رہن گروی چیزیں رکھنے سے متعلق ہے، تو یہ سارے احکام جو بیان کیے گئے وہ آیت مداینہ میں بیان کیے گئے، اور یہ آیت مداینہ بھی سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس لیے بھی سورہ بقرہ کی ایک خاص عظمت اور شرف کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے خود اتنے فضائل وہ بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع اور آخری وہ آیات مبارکہ ہیں، خاص ان کی بھی الگ سے فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو کئی اعتبار سے سورۃ البقرہ کو بہت فضیلتیں حاصل ہیں، اور پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان فضائل کو جو بیان کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، فرمائے دو روشن صورتیں یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل، اور فرمایا کہ دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے کی برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب کی حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی بھی فضیلت یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا گھر ایسے نہ بنا لو کہ گھروں میں بھی نماز کوئی نہ پڑھے، گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، یعنی گھر کے اندر بھی آدمی کو نوافل، نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد والی سنتیں اگر اسے وہاں میسر آتی تو گھر میں پڑھ لے، بہتر ہی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر گھر میں موقع ہی نہیں اس کو ملے گا تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی ان چیزوں کی ادائیگی کرے، لیکن گھروں کو اوور آل قبرستان کی مثل نہ بنایا جائے کہ گھر میں کوئی نماز ہی نہ پڑھے۔ گھر میں نماز پڑھنے کی برکات اپنی ہے، اس سے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر، گھر فیملی تمام ممبرز کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس لیے نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گے، ان سے چھٹکارا گویا کہ مل جائے گا، اللہ حفاظت اس کی فرمائے گا جو شخص آخری یہ دو آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا۔ اور وہیں اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، قرآن کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت وہ ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، پورا پہلا پارا بھی ختم ہے، دوسرا پارا بھی ختم ہے، اور پھر تیسرے پارے کا بھی نصف سے دو رکوع پہلے تک یہ سورہ بقرہ ہے۔ حضرت سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان نہ ہوگا۔ جب شیطان ہی اس گھر سے دور ہوگا تو آپ بتائیے کہ اس گھر میں اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی برکات اس گھر والوں کو نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ چونکہ ایک بڑی سورت ہے اور طویل سورت ہے، اور یہ ہوتا بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک ساتھ ہی سورت نازل ہوتی، بلکہ وقتاً فوقتاً جو اس کے احکامات ہوتے وہ اس میں بیان ہو جاتے۔ اب اس کے بعد یعنی اگر اس سورت کا کوئی اور حصہ وہ نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں سورت کا ہے، یہ فلاں سورت کا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دو، اس کو اس کے ساتھ ملا دو، اور اس آیت کے اوپر اور اس آیت کے نیچے درمیان میں یہاں اس آیت مبارکہ کو رکھو، اللہ اکبر۔ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس حوالے سے کتنی محنت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم اور تربیت فرمائی اور قرآن کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی، تو وہ اسی طرح ان چیزوں کو وہ جمع کرتے. تو مدینہ منورہ کے اندر بیان کیا گیا سب سے پہلی سورہ بقرہ وہ نازل ہوئی, اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ خطاب عام طور پر جو سامنے لوگ تھے وہ مشرکین تھے, کفار تھے, تو ان کو اب باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے کی دعوت تھی, اور مدینہ منورہ میں چونکہ مسلمان ایک تعداد کے ساتھ تھے, کثرت کے ساتھ تھے, تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر ایمان بالغیب سے بات کو شروع کی. سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہاں پر اس قرآن پاک کو بیان فرمایا کہ وہ ذیشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں, متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور تقویٰ کے یہ مختلف درجات ہیں کہ متقین کون کہلاتے ہیں. سب سے بڑا اور اہم درجہ کہ اپنے آپ سے کفر کو دور کرنا, کفر سے بچا لینا اور ایمان میں داخل کرنا, یہ بھی ایک تقویٰ ہے, یہ بھی متقی ہے. پھر ایمان لانے کے بعد متقین کے اوصاف اور زیادہ, یعنی اس میں حرام سے بچنا, مکروہات سے بچنا, شبہات سے بچنا, بد مذہبیت اور گمراہیت سے بچنا, یہ سارے تقویٰ کے اور متقین کے ان درجات اور اوصاف کو بیان کیا گیا. اور ان اوصاف میں سے بعض وہ کہ جن کا اختیار کرنا لازم شرن, یعنی اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا, بد مذہبیت سے بچانا, کہ عقیدے کا کوئی فساد معاذ اللہ پیدا ہو جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا, اور ساتھ ساتھ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اور پھر آگے درجات جو بیان کیے گئے, ناپسندیدہ امور سے اپنے آپ کو بچانا, اور شبہات کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اور بعض نے یہ فرمایا کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھ کر ناپسند کرے اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا, اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا, یہ متقین کے اوصاف ہیں, یہ تقویٰ والوں کے اوصاف ہیں. قرآن میں اللہ نے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بنیادی وہ چیزیں مسلمانوں کو عطا کر دی گئیں کہ یعنی ایمان بالغیب بھی بتایا گیا, اور بن دیکھے ایمان لانا, اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا, رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و تصدیق, اور تمام تر جتنے بھی رسول دنیا میں آئے, نبی دنیا میں آئے, ان سب کو ماننا, ان سب پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان بالغیب ہیں, یہ سب ایمان بالغیب ہیں. اب اس کے بعد نماز, اور پھر ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا بھی یہاں پر حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. تو اس کے اندر یوں اس اعتبار سے کئی ایسے وہ احکامات آئے. اچھا, پھر کفار کی اور منافقین کی بھی چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا. مکہ مکرمہ کے اندر منافقین نہ تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن مدنی زندگی کے اندر جب آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے, تو چونکہ بڑے بڑے قبیلے والے آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے, تو یہاں کچھ ایسے شریر لوگ بھی پیدا ہوئے جو منافق تھے. اور یعنی منافق وہ جو زبان سے تو کہے کہ میں مومن ہوں, دل سے وہ اقرار نہ کرے, دل سے وہ تصدیق نہ کرے, اور صرف زبان سے کہتا ہو. قرآن پاک کے اندر پوری ایک سورۃ المنافقون کہ جس کے اندر ان منافقوں کے اوصاف کو بیان بھی اللہ نے کیا, اور ان کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ وہ منافق ہیں کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتے, زبان سے کہتے مگر دل سے نہیں مانتے, اس لیے ان کو جھوٹا فرمایا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں جو دل سے آپ کو نہیں مانتے. پھر یہی منافقین کے حال و احوال, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام, اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا, اللہ نے حکم عطا فرمایا, اس کا بھی تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. بنی اسرائیل کے حال و احوال بھی بکثرت اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے, اور قرآن پاک کے ایسے واقعات اور قصص جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں لوگوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے, ان بد اعمالی اور گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جتنی نعمتیں بھی دی تھی پھر اس کے بعد ان کو تباہی ان پر آ جاتی ہے، یعنی اس سارے عروج کو زوال آ جاتا ہے۔ تو آدمی یوں وہ قصص اور واقعات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ان نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی وہ ساری نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ عروج بھی زوال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ الامان، الحفیظ، اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب بھی بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا، اے ایمان والو، راعنا مت کہو۔ راعنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس وقت آپ کی بات اگر کوئی دوبارہ سننا چاہتا یا وضاحت لینا چاہتا تو وہ راعنا کہتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دوبارہ وہ بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ منافقین جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ راعینا تھوڑا کھینچ کر اس کو ادا کرتے اور اپنی زبانوں کو تھوڑا بگاڑ کر، لفظ کو بگاڑ کر۔ اب یہ عربی ہے اور عربی کے اندر اگر آپ تھوڑی سی بھی اس طرح کی تبدیلی کریں تو بعض اوقات اس کا معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اور بعض معنی اس کے ایسے جو غلط بن جاتے ہیں۔ راعینا، اب یہ معاذ اللہ ایک لغت کے اندر اس کا معنی برا نکلتا تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہماری بکریاں چرانے والا، یعنی راعی یہ کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، راعینا ہمارا چروا، معاذ اللہ۔ تو وہ یوں کہنے لگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کچھ ایسے ہیں کہ جو اس لفظ کو بگاڑ کر، کھینچ کر یوں ادا کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے آپ لوگ بھی تو راعینا کہتے ہو۔ تو یہ بڑے ایک دکھ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی اور عرض کی، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بیان فرما دیا کہ ہر وہ لفظ جس کا ایک معنی اچھا ہو اور ایک برا بھی معنی نکلتا ہو، فرما دیا کہ اس کے کہنے کی ممانعت فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، راعنا مت کہو، وقول انظرنا، اور تم کہو کہ آپ ہم پر نظر فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے، یعنی اگر پھر بھی کسی کو سننا پڑے تو وہ انظرنا کہے، یا رسول اللہ نظر فرما دیجئے، نظر رحمت کر دیجئے۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی پہلے ہی ایسا سنا کرو، تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، یعنی نام رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسی کئی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر جو سورہ مبارکہ کے اندر مضامین بیان کیے گئے انہیں میں سے کسی ایک پر اس کا نام منتخب ہوا اور وہ بیان کر دیا۔ اور یہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں، یہ باقاعدہ ایسا نہیں کہ بعد میں ان کے مختلف جو ہے وہ نام رکھ دیے گئے۔ ان ناموں کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ توقیفی نام ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بیان کی کہ اس کے اندر چونکہ ایک بقرہ یعنی گائے والا پورا واقعہ موجود ہے۔ عربی زبان میں بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب گائے کا پورا ایک تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک گائے کی تلاش تھی اور وہ اللہ کا حکم تھا انہیں، اور وہ اس کی تلاش میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ طرح طرح جگہ جگہ وہ پھرتے رہے، بالآخر وہ گائے انہیں ملی، اور اللہ کا جو ان کو حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جو بتا رہے تھے، तो जो उन्होंने औसाफ पूछे कि वो कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसके अंदर कौन सी सिफत होगी, तो जैसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता गया तो हज़रत मूसा उनको बताते गए, तो यहाँ तक कि वो गाय तक वो पहुँचे और उसको उन्होंने ज़बह किया, और जिस मकसद के लिए वो ज़बह की गई वो मकसद अपना पूरा किया। और वो वाक्य भी बहुत प्यारा है कि जिस अल्लाह वाले की वो गायें थी वो बड़े नेक आदमी थे और उन्होंने अपने बच्चे के लिए वो गायें छोड़ी। अब वो एक गाय बड़े ही कीमती दामों बनी इसराइल ने ख़रीदी और फिर वालदेन की फरमा बरदारी और इताअत की वजह से उनको माली तौर पर ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हासिल हुआ। तो इसी वाक़े के पेशे नज़र इस सूरह मुबारका इसका नाम सूरह बकरा रखा गया है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, इब्तिदा में बाद रिवायात ऐसी हैं कि जिनमें सूरतों के जो नाम थे उनको सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये कहने से मना भी फरमाया गया था, और उस ममानत की भी एक तौजीह है, एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जब मक्का मुकरमा के अंदर मुशरिकीन सूरतों का नाम ले लेकर वो बाकायदा मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इन सूरतों के इस तरह नाम लेने से मना फरमा दिया। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जैसे जैसे मुसलमानों का एक गलबा हुआ, अल्लाह पाक ने मुसलमानों में कसरत फरमाई और इस्लाम को गलबा अता फरमाया, तो फिर बकसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह मुबारका का नाम भी लिया, और वो जो एक तरह की ममानत थी उस ममानत को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दिया। तो सूरह बकरा को बकरा कहने की ये एक वजह और तौजीह बयान की गई। इसी सूरह मुबारका के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबा की असरनो तामीर फरमाई, जी हाँ, खाने काबा की मुख्तलिफ अदवार के अंदर तामीरात का सिलसिला रहा। सबसे पहले अल्लाह के फरिश्तों ने इसे तामीर किया, फिर उन्हीं असास उन्हीं बुनियादों पर हज़रत आदम अलैहि सलाम ने ये खाना काबा को तामीर किया, फिर मुख्तलिफ अकवाम इन्होंने ये तामीर खाना काबा को किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने भी तामीर किया, और आपकी जो तामीर थी वो बहुत मारूफ थी, और एक तवील अरसे के बाद ये तामीर हुई, और खाने काबा और मक्का मुकरमा से ख़ास नस्बतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर ही सबसे पहले अपनी अहलिया को और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वही खाना काबा के पास आपने उनको ठहराया, जबकि वहाँ कोई आबादी नहीं थी, बयाबान और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ से वो खाने पीने और इन चीज़ों का भी गुसर बसर हो सके, लेकिन चूँकि अल्लाह का ये हुक्म था आपने वहीं ठहराया और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने ऐसा किया है, अब लोगों के दिलों को भी इस तरफ फेर दे और इस शहर को फल अता फरमा। सुभान अल्लाह, वो कैसी मुबारक दुआएं थीं कि आज हर आदमी का दिल मचलता है कि वो शहर मक्का देखे, वो मक्का मुकरमा की ज़ियारत को जाए, और फलों के एतबार से भी देखें दुनिया जहाँ के फल, हालांकि उसके इर्द गिर्द कोई बागात नहीं है, वहाँ पर बाकायदा इस तरह की ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हर तरह के फल और ये नेमतें उस शहर में मैसर हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुबारक एड़ी से और एक रिवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर मारने से वो जो पानी का चश्मा वहाँ से फूटा और पानी निकला जिसे अब जमजम ये कहा जाता है, ये पानी का चश्मा ही और ये पानी का निकलना था कि कुछ और बकरियां चराने वाले लोग वो भी यहाँ पर आए, तो उन्होंने भी पानी जब देखा तो पानी एक अहम तरीन ज़रूरत है, तो वो वहीं पड़ाव डाला और यूं ये बस्ती आबाद होती गई, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह के हुक्म से फिर दोबारा यहाँ आए और फिर आपने यहाँ पर खाना काबा की तामीर की, और खाना काबा की तामीर कर कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ए अल्लाह के इन में रसूल भेज, इन्हीं के अंदर वो रसूल भेज, और वो रसूल क्या करें, वो इन पर तेरी आयतों को तिलावत करें, इनको तेरी किताब सिखाएं, हिकमत सिखाएं, इनका तज़किया नफ्स करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना दावत इब्राहिम میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں، یعنی جو دعا انہوں نے مانگی اللہ نے میرے حق میں وہ دعا قبول کی اور میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں۔ تو یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی ساری آیات مبارکہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، صرف ایک آیت وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہ آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا قرآن پاک کی سب سے آخری آیت، قرآن پاک کی سب سے آخری آیت وہ یہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ سب سے آخری آیت قرآن کی بھی ہے، اور یہ ایک وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، بقیہ جو ساری آیات ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، ان میں سے آپ جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ تو یہ بڑی مبارک صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ بھی مبارک صورت ہے اور سورہ بقرہ جمیع پوری سورت کے فضائل تو ہیں، لیکن آخری دو آیات مبارکہ ان کے بطور خاص فضائل کو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ بقرہ کی برکات عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کا بھی شرف عطا فرمائے، اس کے مضامین کو بھی سمجھنے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق میں سے یہ حق کہ قرآن کو ہم پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج سورہ بقرہ کے میں نے بالکل ایک ابتدائیہ یعنی کچھ خلاصہ عرض کیا اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔